الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ شورا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ آیات میں ان بندوں کی صفات کا تذکرہ بھی تفصیل سے آیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی اقامت یعنی اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے. یہ ذکر بھی آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے عام طور پر معافی کا اور صبر کرنے کا رویہ ہی چاہتے ہیں، البتہ جہاں ظلم ہوا ہو تو اس کے ازالے کے لیے یا ظالموں کی بیخ کنی کرنے کے لیے بدلہ لینے اور اللہ کے احکامات کے تحت سزاؤں کا نفاذ کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد یہ ذکر بھی آیا کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ بڑی ندامت ان کو ہوگی، اور وہاں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ سب سے بڑھ کر خسارے میں وہ لوگ ہیں، نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا ہو. دنیا میں خسارے بہت ہیں، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، امتحانات کی کامیابی کے اعتبار سے، اسی طریقے پر کسی کا نقصان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی فرد کو گھر کے واپس لے لے، بہت سارے نقصانات ہیں. لیکن سب سے بڑا نقصان جو ہے قرآن بتاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے، اور اسی لیے قرآن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 46 سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوں گے جو انہیں اللہ کے سوا مدد دے سکیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، مراد ہدایت کا راستہ. یہ ذکر بھی ایک حدیث کی روشنی میں بارہا کیا گیا، مسلم شریف کی روایت حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. یہ کل اختیار ہدایت دینے کا یا گمراہ کر دینے کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی کی شکل سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر مزید استقامت اپنے فضل سے عطا فرمائے. اس کے بعد فرمائے کہ استجیب لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی پکار پر لبئی کہو، اپنے رب کی پکار کو قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا. اس صورت میں تو ایک ہی پکار لگی، اس پر تفصیل ہم نے بات کی، اور وہ پکار یہ تھی سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور اس پر تفصیل ہم نے بات بھی کی. آج بھی اس ملک کے اندر اکھاڑ پچھاڑ تو ہو رہی ہے سیاسی سطح پر، مگر عظیم اکثریت ان سیاست دانوں کی اور بعض مذہبی سیاست دانوں کی بھی، ان کی زبان پر کچھ شریعت کا نام اور شریعت کے نفاذ کا نام ہم کانوں سے سننے کو ترس گئے ہیں. آج ہماری ترجیحات میں اللہ کا دین رہا نہیں ہے، باقی بہت ساری چیزیں ہماری ترجیحات میں شامل ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک، مگر اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اس کی دھرتی پر، اس کی زمین پر اس کے احکامات کا نفاذ ہو، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً ان کی سیاسی جماعتوں اور ان کی سیاست دانوں کے لیے کہ کیا ان کی ترجیحات میں اللہ اور اس کا دین شامل بھی ہے کہ نہیں. بہرحال ہمیں تو حکم ہے اس سجیب لربکم اپنے رب کی پکار کو مانو اسے قبول کرو من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد له من اللہ کے جس سے اللہ کی طرف سے کوئی ٹالنے والا پھیرنے والا نہیں ہوگا ما لکم من ملجا یوم اذن تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ کا موقع نہ ہوگا وما لکم من نکیر اور نہ تمہاری طرف سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس سب کچھ کو روک سکے یعنی جب اللہ کی پکار لگے گی تم سب کھڑے ہو جاؤ گے جب اللہ کی عدالت لگے گی تم سب حاضر ہو جاؤ گے اور جب اللہ کی طرف سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو تمہیں کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ کی حضور اس پیشی کو کوئی روک نہیں سکے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کوئی روک نہیں سکے گا اللہ کا یہ محاسبہ اللہ کی طرف سے یہ حساب کتاب اللہ کی طرف سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی اس کو روک نہیں سکے گا آج تو بہت سے کیسز عدالت میں نہیں پہنچتے اور بہت سارے شواہد عدالت میں نہیں پہنچتے ایک دو کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ آ گیا تو اس حوام میں سارے کے سارے برہنہ ہیں ان کے تو کیسز شاید ابھی اوپر نہیں پہنچ سکے مگر رب کی عدالت ایسی ہے کہ جہاں سب پیش ہوں گے اور ہر ایک کا سب کچھ پیش ہوگا اور قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ کون ہے اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں آثار ظاہر کے شواہد پر مباحث ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو پاتے اللہ تو فرماتا ہے کہ علیم بذات الصدور اللہ تو بندوں کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے آج اگر ہماری ترجیحات میں دین شامل نہیں ہے اللہ فرمانے پیشی تو ہوگی اللہ پوچھے گا تمہیں دین عطا کیا تمہیں کتاب عطا کی تمہاری ترجیحات میں یہ دین شامل تھا کہ نہیں یہ کتاب شامل تھی کہ نہیں میں اور آپ بھی جائزہ نہیں حکمرانوں کا ذکر تو میں نے مختصراً کر دیا اب ان لوگوں کے بارے میں زیادہ بات کرنا بھی شاید وقت ضائع کرنے کی مترادف ہے جو آج کل بہت ہے لوگوں کے پاس ٹی وی کے اوپر اور اخبارات پڑھ کر اور صبح چائے پر آفس کے اندر بڑا وقت ہمارا ان باتوں پر ضائع ہوتا ہے لیکن مثبت انداز سے یہ سوچنا کہ 70 برس اس ملک کو ہو گئے ابھی ہم 14 اگست بھی منا لیں گے کچھ دنوں کے بعد لیکن مقصد کیا تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا آج کیوں ذلیل ہیں رسوا ہیں ہماری بگڑی سنورتی کیوں نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک ظالم پر ہم پر مسلط ہو جاتا ہے ایک سے بڑا بڑھ کر چور ڈاکو اچکا لفنگا پتہ نہیں کون کون وہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہی کہ ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پر اس کے دین کے نام پر لیا اس دین سے ہم نے فراموشی کی روش اختیار کر رکھی اللہ کو ہم نے بھلا رکھا ہے اس کی شریعت کو ہم نے بھلا رکھا ہے اس لیے یہ طرح طرح کی کیفیات جو عذاب سے کم نہیں وہ ہم پر مسلط ہوتی ہیں لیکن ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے نا انہوں نے بھی دینا ہے حکمرانوں نے بھی ذمہ داروں نے بھی ججز نے بھی سیاست دانوں کی حمایت کرنے والوں نے بھی ان کے اسپوکس مین کو بھی اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے تو اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا آپ سے بھی پوچھے گا میری اور آپ کی ترجیحات میں اللہ کا یہ دین شامل ہے کہ نہیں بارہ یہ ذکر آ چکا ایک گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے جب ہمارا بچہ ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین توڑ دیتا ہے اب تو بڑے مہنگے مہنگے اسمارٹ فونز آ گئے نا وہ بڑے مہنگے ہیں اور ان کی اسکرین ٹوٹے تو ہمارا بڑا غصہ آتا ہے لیکن اللہ کی شریعت پامال ہوتی ہو اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں اللہ کا حکم نافذ نہ ہوتا ہو کیا ہمیں تکلیف ہوتی کیا ہمیں پریشانی ہوتی کیا ہمیں کڑن ہوتی ہے کیا ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اللہ تو کہہ رہے میری پکار قبول کرو میری پکار کو مانو میری پکار پر لبئی کہو ورنہ وہ دن آئے گا جب پیشی ہوگی مدد کوئی نہیں ملے گی اور اللہ کی طرف سے جب یہ عدالت لگے گی یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا یہ محاسبہ شروع ہوگا تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا آگے مزید ذکر ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا مشرکین کے تعلق سے بیان بھی فَإِنْ أَعْرَضُوا بس اگر وہ اعراض کرے رخ پھیر لیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ان عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ آپ کے ذمے تو پیغام پہنچا دینا ہی ہے پیغمبر کا کام بھی لوگوں کو بتانا سمجھانا پہنچانا تھا لوگوں سے منوانا نہیں تھا اسی طرح ایک دائی حق کو جب اس معاشرے میں کہیں اور دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو وہ طے کر لے کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے کام کرنا ہے نتیجے نہ نکلے وہ نتیجے کا مکلف یا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے دین کی محنت کا مکلف یعنی ذمہ دار ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ان علی کا الا البلاغ، اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمہ تو پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں یعنی لوگوں کو کوئی برائی یا تکلیف پہنچتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے یعنی ان کے کرتوت، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ ہے بدلتے حالات میں ایک انسان کا ایسا طرز عمل جو کہ اس شخص کا نہیں ہو سکتا جو صاحب ایمان ہو. انسان میں کمزوری ہے جلد بازی کی، اور بدلتے حالات کا تاثر وہ بہت جلدی لے لیتا ہے، مگر ایمان کا رویہ یا ایمان کا مادہ دل میں موجود ہو تو اس کے نتیجے میں ایک معتدل اور باوقار رویہ سامنے آتا ہے. بندہ مومن کی ایک خوبصورت بات یہ بیان کی گئی حدیث میں، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اللہ ہی کا حکم سمجھتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، فرمایا کہ اس پر اجر ملے گا. اور نعمت ملتی تو اتراتا نہیں، اکڑ میں نہیں آتا، بلکہ اس کو اللہ کا انعام اللہ کا فضل سمجھتا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا کہ اس میں بھی خیر ہی خیر اس کو اجر عطا ہوگا. یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے، مشکل پر صبر، مصیبت پر صبر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور نعمت عطا ہو تو شکر کرنا. اور اکثر اور ہر آن تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کبھی کبھار کا معاملہ کہ انسان پر کوئی آزمائش امتحان کا موقع بھی آتا ہے. لیکن وہ لوگ کے جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان کی روش سے دور ہیں، وہ کہ جن کے دلوں میں ایمان کی آبیاری نہیں ہو سکی یا جن کے دلوں میں ایمان کی کا مادہ موجود نہیں ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا کچھ ملے گا اترانا شروع کر دیں گے، اب پھولے نہیں سمائیں گے خوشی سے، دوسروں کو ڈیگریڈ کر دیں گے، کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیں گے، اور ذرا تکلیف آئے گی تو ناشکری پر اتر آئیں گے. دوسرے مقام پر آتا ہے جزا فزا کرے گا، چیخنا چلانا شروع کر دے گا بندہ ذرا تکلیف آئے گی، اور نعمت ملے گی تو اکڑنا شروع کر دے گا. یہ روش کافرانہ ہے، اور یہ ایسے لوگوں کی روش جو یا تو کھلے کافر ہیں یا وہ کہ جن کے دلوں میں ایمان موجود نہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں زبان والا ایمان تو سب کے پاس ہے الحمدللہ، وہ دل والا ایمان مزید عطا فرمائے، اس کی اللہ مزید آبیاری فرمائے، اللہ اس میں مزید ہم سب کو اضافہ عطا فرمائے. فرمائے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ کی عظمت کا بیان، اور اس کے بعد اولاد کا عطا کیا جانا، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، بلکہ پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے، خواہ وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں یا دونوں ہوں یا کچھ بھی نہ ہو، اس کا ذکر آ رہا ہے. مگر اس اولاد کا تذکرہ کرنے سے پہلے جو اللہ ہی کی عطا ہے، اور اگر نہ عطا کرے تو اسی کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے اللہ کی عظمت کا بیان. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین، یہ کل کائنات کا ذکر ہے. اور آج جتنی کائنات انسان نے ڈسکور کی ہے اس کے مقابلے میں یہ زمین، یہ ذرہ سورج کے سامنے ذرہ اتنی نسبت بھی نہیں، سورج کے سامنے ذرہ اتنی بھی نسبت نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو یہ انسان پتہ نہیں کن کن باتوں پر اکڑتا ہے اور کیا کیا خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے. اب تک جتنی یونیورس یہ کائنات ڈسکور ہوئی ہے سورج کے سامنے زمین ذرے کی نسبت ہے، بس اس سے زائد کچھ بھی نہیں. بارہ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی. یخلق ما یشاء، جو چاہے سو وہ پیدا کرے. آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ عطا فرماتا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا فرماتا جس کو چاہتا ہے بیٹے. او یزوجہم ذکران و اناثا، یا جمع فرما دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. انہ علیم قدیر، اللہ اکبر، بے شک وہ خوب علم رکھتا ہے اور وہ خوب قدرت رکھتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کس کو دینی ہے اولاد، کس کو نہیں دینی، اور کس کو بیٹے دینے، کس کو بیٹیاں دینی، کس کو دونوں دینے، کس کو نہیں دینے، پورا علم ہے اسے. اچھا وہ قادر بھی ہے، جن کو صرف بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے دینے پر بھی قادر ہے، جن کو دونوں دیے ٹھیک ہے وہ قادر ہے دیا اس نے، اور جن کو نہ دیے نہیں دی اولاد ان کو بھی دینے پر قادر ہے، مگر نہیں دے رہا اس کی مشیت. آیت کا آغاز بھی بڑا زوردار ہے، کل بادشاہت اللہ کی ہے، جو چاہے سو وہ پیدا کرے. اور آیت کے آخر میں کیا کہا، وہ خوب علم رکھتا ہے اور وہ خوب قدرت رکھتا ہے. اتنا بے بس ہے انسان اس اولاد کے بارے میں, اللہ کی عطا کیے بغیر عطا نہیں ہو سکتی. بہرحال ایک دوسرا پہلو ہے, بعض دور نبی میں بھی ایک دو واقعات ہوئے, آج کل بھی لوگ چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا نہ ہوں, وہ عزل کا ایک معاملہ ہے, تفصیل تفاصیر میں پڑھ لیجئے گا. وہ کیا بھی گیا اور اولاد اللہ نے عطا فرما دی, تو اللہ کے پیغمبر نے صحابی سے فرمایا کہ تم جو چاہو سو کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ موضوع ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. اس سے پھر وہ اگلا موضوع فیملی پلاننگ کا نکلتا ہے, جو اکثر و بیشتر اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد ہے, کہ شاید انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم بچوں کو پال رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, مگر وہ موضوع بالکل الگ ہے. یہاں کیا ہے, جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے. یہاں بھی علماء نے لکھا کہ پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر بیٹیوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا اس معاشرے میں جو رسول اللہ کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نحل میں ذکر آتا ہے جب ان کے بیٹیوں کی پیدائش ہوتی, خوشخبری بیٹیوں کی دی جاتی, چہرے بگڑ جاتے, سیاہ ہو جاتے. اب وہ سمجھتے ہی تو ہمارے ساتھ بڑی ذلت کی بات ہے, اب اس کو زندہ لے کر ذریف ہو کر پھرتا رہوں. ایک شخص سوچتا تھا یہ اس کو زمین میں گاڑ کر مار ڈالوں, اللہ اکبر, اور یہ اتنا بڑا ظلم اور جرم. یہ قرآن نے سورہ تکویر میں کہا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اس دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو قتل کر دیا گیا تھا. وہ تو مار دیتے تھے اور مار کر دفن کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں کبھی کبھی جیتے جی بیٹیوں کو مار ڈالتے ہیں. جب اس کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو کبھی باپ کا منہ بن جاتا ہے معاذ اللہ, کبھی اس بچی کی دادی ساس کا منہ بن جاتا ہے, حالانکہ ساس بھی کسی کی بیٹی, اس کی بھی بیٹی ہوگی, اللہ اکبر, اس کی ماں بھی کسی کی بیٹی, اللہ اکبر کبیرا. یہ جہالت کے نظارے آج ہمارے اس ملک میں, ہمارے معاشرے میں. ہم کہتے ہیں آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی, بہت سارے معاملات میں ہم شاید اس کی جہالت پر آج کھڑے ہیں. اب بھی ہمارے بعض علاقوں کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, اور شہروں کا حال کیا ہے, ذرا اندازہ ہو گیا کہ جو فیٹس ہے یعنی جو پرورش پا رہا ہے ماں کے بطن میں, یہ بچہ نہیں بچی ہے, ابارشن کرا دو اس کا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے آخر, وہی زمانے جہلیت کے مختلف رنگ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. تو اہل علم نے لکھا کہ پہلے اللہ نے بیٹیوں کا ذکر کیا, اسی طرح لکھا کہ اگر اللہ کسی کو پہلی بیٹی عطا فرما دے تو وہ بیٹی بھی مبارک اور اس بیٹی کا گھر میں آنا بھی مبارک. اس کے اور معاشرتی فوائد مزید ہیں, اگلے بچوں کی پرورش کے اعتبار سے وہ ماں کے لیے سپورٹو ہو جاتی ہے پہلی بیٹی, وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن لکھا کہ پہلی بیٹی اگر اللہ عطا فرمائے تو یہ بھی بڑا مبارک پہلو ہے. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جنت کی بشارت اسپیسیفکلی دی ہے, مخصوص کر کے دی ہے, تو وہ بیٹیوں کی پرورش پر دی ہے. بیٹوں کی پرورش کے بارے میں ہمارے ناقص علم احادیث نہیں ہے. جس کی تین بیٹیاں ہوں ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے, ان کی پرورش کی ذمہ داری پوری کرے, ان کے نکاح کا بندوبست کرے. ایک حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور وہ ساتھ میں اور وہ شخص ساتھ ہوں گے جنت میں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھائی اور برابر والی انگلی ملا کر دکھائی, ایسے ہم ساتھ ہوں گے. مجلس میں کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میری دو بیٹیاں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی بھی پرورش کرو, ان کی ذمہ داری پوری کرو, اللہ یہ اجر تم کو بھی عطا فرمائے. اس کے بعد مجلس مکمل ہو گئی, اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے علیہ السلام. بعد میں ایک صحابی نے اس مجلس کے اختتام کے بعد یہ عرض کی کہ میرا یہ گمان ہے, صحابی کا گمان بھی تو بڑی بات, نبی کی محفل کے اختتام پر, میرا یہ گمان ہے کہ اگر آج کسی نے اٹھ کر ایک بیٹی کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اس کو یہی جواب عطا فرماتے. بیٹیوں پر مخصوص کر کے جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے. ہاں وہ جو مسلم شریف کی مشہور روایت ہے صدقہ جاریہ والی, وہ تو بیٹا بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور بیٹی بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے, دونوں ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. مگر وہ جو ایک ذہن جاہلوں کا تھا 14 صدیوں پہلے, اور آج کے پڑھے لکھے دور کے اس پڑھے لکھے جاہلوں کے معاشرے میں بھی یہ نظارے کبھی کبھی نظر آتے ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے احادیث بڑی قیمتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفکلی مخصوص کر کے اگر بتایا یا بشارت دی جنت کی تو وہ بیٹیوں کے بارے میں.
اور یہ بھی یاد رہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے تین بیٹے عطا فرمائے جن کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. اگر بڑی ہوئی تو چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہرحال اللہ کے رسول کے گھر میں جب بیٹی کی بشارت ملی تو کیا ہوا, ایک خادمہ نے کہا کہ میں دوڑی دوڑی گئی بی بی خدیجہ کے یہاں, بیٹی کی پیدائش ہوئی تو مبارکباد دینے کے لیے, اطلاع دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس گئی. آپ خانہ کعبہ کے پاس سے میں نے جا کر اطلاع دی تو رسول اللہ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کہتی ہے کہ گل پھول کھل اٹھا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ وہاں سے اتنی تیزی کے ساتھ گئے کہ گویا کے دوڑ رہے ہیں اور آپ کی سانس پھوک سے پھول رہی ہے گویا کے, اور آپ نے جا کے بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی اور بیٹی کو اٹھایا اور اس کو چوما اور مستقل چومتے رہے اور سینے سے لگائے رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. یہ بیٹی کی پیدائش پر رسول اللہ کا اسوہ ہے. ہم نے آج اللہ کے رسول کے اسوہ کو داڑھی ٹوپی خوشبو مسواک تک محدود کر دیا ہے. یہ گھروں کے اندر اسوہ کہاں ہے؟ آج بیویوں کے ساتھ رویہ رسول کے اسوہ کے مطابق ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بیٹیوں کے بارے میں ہمارا رویہ رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق ہے؟ بہنوں کے حوالے سے رویہ رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے؟ رحمی رشتہ اس کے بارے میں تعلیمات بہت ساری. یہ کیا چند اعمال تک سنت محدود ہے؟ ظہر کی سنتیں گن کر پڑھیں گے, عشاء کی سنتیں گن کر پڑھیں گے, مغرب کی سنتیں گن کر پڑھیں گے, بہت اچھی بات ہے, مبارک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. داڑھی رکھی ہوئی ہے, تیل بھی لگا رہے, کنگھی بھی کر رہے ہیں سنت سمجھ کے, بہت اچھی بات ہے بھائی. سر آنکھوں پر مسواک کا اہتمام ہے, خوشبو بڑی مہنگی بڑھیا قسم کی خوشبو لگ رہی ہے, امامہ شریف بھی 5,000 روپے کا باندھا جا رہا ہے, سبحان اللہ, مبارک ہو, بہت مبارک ہو. مگر میرے بھائیوں بزرگوں, آپ کا میرا امتحان یہ ٹوپی میں, داڑھی میں, خوشبو میں, مسواک میں, سرمے میں اور نفلوں میں نہیں ہے. آپ کا میرا امتحان معاشرت کے اندر زیادہ ہے, رویوں کے اندر زیادہ ہے, ڈیلنگز کے اندر زیادہ ہے, معاملات کے اندر زیادہ ہے, کردار کے اندر زیادہ ہے. یہاں فیل ہو گئے ہم لوگ اور اسی کا ریپلیکا, اسی کا اظہار اوپر آ رہا ہے جو ہم رو رہے ہیں نا ان لوگوں کو. یہ اربوں کھا کر بھی بچ گئے, کوئی ایک روپیہ بھی باہر سے لانے کی بات ہو رہی ہے کسی کے بارے میں؟ پوری قوم کو کھا کر ڈکارے کھا کے بیٹھ جائیں, کوئی کچھ نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے آخر؟ یہ نیچے کا سارا ریفلیکشن اوپر آ رہا ہے, یہی ان پٹ ہم ڈال رہے ہیں نیچے سے, تو انہیں میں سے نکل کر اوپر آگے کوئی بیٹھ رہا ہے, پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں, پوری قوم کے ساتھ زیادتی, کوئی گھر میں زیادتی کر رہا ہے, باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ. ذرا اوپر چلے جائیں, وہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بگاڑ تو نیچے سے آ رہا ہے نا اوپر سارا. یہاں ہم فیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب کو آیت یاد ہے. ماہ ربیع الاول میں خطبہ بھی ہو جائے گا, سیرت کا بیان بھی ہو جائے گا, تقریر بھی ہو جائے گی, مٹھائی بھی تقسیم ہو جائے گی, جلسہ جلوس بھی ہو جائے گا, لیکن گھروں میں کوئی نمونہ تو نظر آئے؟ آج بیٹیاں بوجھ مانی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. کیوں؟ ہم نے نکاح کو مشکل کیا اس معاشرے کے اندر, ہم نے نکاح کو مشکل کیا, نکاح کو مشکل کیا. معاف کیجئے گا, زنا آسان ہو گیا شہر میں, اس ملک میں زنا آسان ہے. نکاح کرنے پر پابندی ہم نے لگا دی, اتنے لاکھوں کے خرچے, اتنے جوڑوں کے خرچے, اتنا جہیز کا خرچہ, اتنا فلاں تقریب کا خرچہ, اتنا فلاں تقریب کا خرچہ, اتنا وہ بینکویٹ کے اتنے اتنے خرچے. اللہ اکبر کبیرہ, کہاں سے پورے ہوں گے؟ نہیں ہوتے پورے. پھر بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں, لڑکوں کی جوانیاں لٹ جاتی ہیں. اس لیے آج بیٹیاں ہمیں مشکل بھاری لگ رہی ہیں کہ نکاح کے معاملے کو ہم نے مشکل کیا, جبکہ یہاں برسوں ہو گئے ہر دوسرے تیسرے جمعے نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے اور بار بار عرض کی جاتی کہ نکاح کے موقع پر کسی بیٹی کے باپ پر یا اس لڑکی کے بھائی یا بھائیوں پر ایک روپے کا خرچہ بھی نہیں. ساری کفالت کی ذمہ داری مردوں پر ہے. اور معاف کیجئے گا, بغیرت ہے وہ مرد, بغیرت ہے وہ مرد جو مانگتے منہ سے لڑکی کے باپ سے کہ ہمیں یہ چاہیے اور اسے کپڑے اور جہیز اور فرنیچر اور یہ اور وہ سارا مانگتے ہیں. ساری زندگی, میری بات سخت ہے مجھے پتا ہے, ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے. نکاح کے موقع پر چھوارے مرد لڑکے والے لے کر آئیں, ایسے ہی ہے نا, لاتے ہیں آج بھی. ولیمہ ایک دعوت سنت ہے وہ شوہر کی طرف سے, بس جو سہولت وہ کر لے, گھر کمرہ اپنا کرائے گا جو بھی ہے شوہر نے تیار کرنا ہے, فرنیچر اس نے ڈالنا ہے. کفالت کی ذمہ داری ایک مرحلے پر بھی پوری زندگی میں عورت پر نہیں, مرد پر ہے. شوہر پر کفالت کی ذمہ داری, بچے پیدا ہوں گے ان کی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے. ایک روپے کا خرچہ لڑکی کے باپ یا لڑکی کے بھائیوں پر نہیں. اب بتائیے, اگر آپ اور یہ میں مانیں, ماننا تو چاہیے اور اس پر عمل کر لیں, تو کسی کے لیے 40 بیٹیوں کو بھی بہانا کوئی مشکل کام ہوگا؟ ایک روپے کا خرچہ نہیں, یہ مصیبت ہم نے بنائی اس معاشرے میں. اسلام آسان ہے. وہ لوگ کہتے دین بڑا آسان ہے, مولوی نے مشکل کر دیا. کس مولوی نے کہا کہ 50 لاکھ 20 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ کے خرچے کرو؟ کس مولوی نے کہا ہے مجھے بتائیے؟ کس مولوی نے کہا منگنی کے فنکشن کرو, مہندی کے فنکشن کرو, اکٹن کے فنکشن کرو, مائیوں کے فنکشن کرو, عید کے ٹوکرے دو, بقرعید کے بکرے دو؟ کس مولوی نے کہا مجھے بتائیے؟ کہا کسی مولوی نے؟ خامہ کا الزام ہے مولوی کے اوپر. ہم نے مشکل بنایا, ہندوؤں کی رسومات ہم نے لی, ہندوؤں کے خرچے ہم لے کر آئے, ہندوؤں کی رسومات کے نتیجے میں نکاح کا معاملہ ہم نے مشکل کیا ہے. یہ ہمارا ظلم ہے, ظلم ظلم. جوانیاں لٹ رہی ہیں اور بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی. کیوں جی؟ یہ خرچے نہیں کرو گے تو ہلا گلا نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہو؟ اور ظلم ہم کیا کرتے ہیں ہندوؤں کی طرح, بچی کو جہیز تو دے دیتے, جس کو ہندو کہتے دھان دہیج. یہ بزرگوں کو یاد ہوگا, ہم نے بھی بڑوں سے ہی سنا ہے. دھان دہیج کا مطلب ہوتا ہے خیرات, خیرات دے کے فارغ کر دو. بیٹی کو دے دیا شادی کے موقع پر, اس کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے اس کو. یہ ہندوؤں کا تصور ہے. ہمارے ہاں بیٹی کا حصہ ہے, اگر اس کی شادی ہو بھی گئی, باپ کا انتقال ہو وغیرہ, اس کی وراثت میں بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. یہ اور ظلم ہم کرتے ہیں. معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا, ایک صاحب تو کھڑے ہو گئے کے بی کے اندر, وہ بھی داڑھی والے بھی تھے, سارے نمازی بھی داڑھی والے تھے. کہا تمہاری کیا یہ نمازیں, تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو, اس کے قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہو, تم بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہو وراثت کے اندر, اور قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ وراثت کے احکامات کے بعد قرآن میں آیت ہے, سورہ نساء آیت نمبر 11 12 13 اور 14 کے اندر. یہ ساری گتھی ہوئی چیزیں, جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ فارغ ہو گئے بیٹی, وراثت میں کوئی حصہ نہیں, ظلم, اس کا حصہ اپنی جگہ برقرار ہے. تو بہرحال بات دور چلی گئی. ہمارے ہاں بیٹیوں کو کیوں مصیبت لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا؟ نکاح کے فضول خرچوں کی وجہ سے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور اللہ ہمیں سمجھ دے کہ اگر بیٹے اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت سے کم نہیں, رحمت سے کم نہیں. اور اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے لوگوں کا تعظیم میں ادب میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا, لیکن بیٹیاں آتی جیسے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر, اللہ کے بادشاہ سب سے بڑی ہستی رسول اللہ, نے اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. مگر اگر بیٹی آتی یا وہ رضائی ماں, حلیمہ سعدیہ رضائی ماں, تو کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کے لیے چادر بچھاتے اور اس چادر پر بیٹی کو بٹھاتے, حال چال پوچھنے کو حاجت ہوتی تو پورے کرتے. کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو اللہ کی اسی طرح رحمت سمجھتے ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ, بوجھ کیوں ہے؟ وہ میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. نکاح ہم نے دشوار کیا, مشکل کیا, اس لیے بیٹیاں آج لوگوں کو بوجھ لگ رہی ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور بھائی یہ مقام تو اصل میں یہ تھا, یہ دین اللہ کی ہے, تم الٹے لٹک جاؤ جس بیٹی نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی, اور تم لاکھ الٹے لٹک جاؤ بیٹا نہیں ملنا تو نہیں ملنا, اللہ کا اختیار. پہلے ہی بتا دیا کل آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے, آیت کے آخر میں بھی بتا دیا وہ قدیر بھی ہے علیم بھی ہے, مگر وہ بتا رہا ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہے بیٹے عطا کرے. او یزوجہم ذکران و اناثا, اور جس کے لیے چاہے بیٹی اور انہیں جمع فرما دیتے بیٹوں اور بیٹیوں کی شکل میں. کل اختیار اللہ کا ہے. ویجعل من یشاء وقیما, اور جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ بے اولاد کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر, بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے. ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ بات پہلے بھی غالباً بیان ہوئی ہوگی کہ بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے اس ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے. جملہ سنا آپ نے, اللہ تعالیٰ نے اب تک صاحب اولاد نہیں تھے, اولاد نہیں تھی ان کی, تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے اس ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے. کتنا پیارا جملہ, شکوا نہیں ہے اس میں, اس میں بھی شکر کا پہلو. کیوں؟ اولاد فتنہ بھی کہا نا, دو دفعہ قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ آزمائش کا ذریعہ ہے, ان کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. ہاں اسی اولاد کو تم صدقہ جاریہ بناؤ تو یہ نعمت ہے بہت بڑی اور تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ, اور اسی کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی, اس کو راضی کرنے اور خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیا, اس کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لیا, تو یہی تمہارے لیے مصیبت و وبال جان, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ذمہ داری سے اب تک بچا کر رکھا ہوا ہے. بہرحال کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, اور جس کو چاہے اللہ بے اولاد رکھے. انہو علیم قدیر, بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا, خوب قدرت رکھنے والا ہے. اب اس پر ہم سب غور کر لیں, کہیں ہم لوگوں سے تو ناشکری نہیں ہوئی بیٹیوں کے بارے میں جی, کہیں ہم نے زیادتی تو نہیں کی ان سے, کہیں ہم نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے کر, بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے کر بیٹیوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی. چیک کر لیں اپنے اپنے گھروں کے اندر, ایک ساس بھی غصہ کرتی جب اس کے ہاں پوتی پیدا ہوتی, بہو پر غصہ کرتی, اس ساس کو حق ہے کہ وہ غصہ کرے؟ تم خود بیٹی, تمہاری ماں بھی کسی کی بیٹی, تمہاری بہن وہ بھی بیٹی تمہاری ماں کی, تمہاری اپنی بھی کوئی بیٹی ہوگی, تو تمہاری بہو تمہاری بیٹی کی طرح نہیں کہ اس کے اگر اللہ بیٹی پیدا فرما دے تمہارا منہ بن جاتا ہے؟ باقی ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی کو سائنٹیفکلی مورد الزام ٹھہرانا ہے تو مرد کو ٹھہرائے, عورت کو نہ ٹھہرائے. وہ ایکس کروموزوم اور وائی کروموزوم جس کے غالباً کہتے ہیں 23rd پیئر سے, وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی, وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر مرد کی طرف سے آتا ہے, عورت کی طرف سے نہیں آتا. یہ اس کا سائنٹیفک ایک جواب ہے. تو وہ ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر سمجھا سکیں گے, کسی کو سمجھنا ہو تو جا کے چیک کیجئے. اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں ظاہری اسباب اور جو ایکس اور وائی کروموزوم کا معاملہ آتا ہے وہ دراصل ڈیسائیڈنگ فیکٹر مرد کی طرف سے آتا ہے. اگر تم نے انگلی اٹھانی ہے تو مرد کی طرف اٹھاؤ, عورت کی طرف نہ اٹھاؤ. یہ ایک اس کا دوسرا جواب ہے. لیکن بھائی دیکھ لیں, ہم نے کہیں زیادتی تو نہیں کی اپنی بیٹیوں کے بارے میں, یا اور کسی ساس نے اپنے بہو کے ساتھ, کسی سسر نے اپنی بہو کے ساتھ, کسی شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا, یا اس کو برا بھلا تو نہیں کی کہا؟ اگر بیٹی اللہ تعالیٰ نے گھر میں عطا فرما دی ہے, خدا را اس طرف ہم توجہ کریں. اور وہ جو میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھا, نکاح کا معاملہ جو ہم نے مصیبت اور مشکل اور بوجھ بنا رکھا ہے, خدا را اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک منٹ جی, ایک دو منٹ دیجیے گا, ایک دو منٹ رک جائیے. ایک چھوٹے سا اعلان ہے جو ہر سال آپ کے سامنے کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایک مہینے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی, اور اس کی وجہ حج پر روانگی ہے انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو پھر 8 ستمبر کا جو جمعہ ہوگا تب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ایک وضاحت ہر سال کرنی پڑتی ہے, کچھ ساتھی اس سال کے دوران مزید ہمارے یہاں آتے ہیں, اور وہ وضاحت یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم جیسے وہ لوگ کہ جن کے پاس ممبر کی ذمہ داری ہے یا وہ دعوت اور تبلیغ اور تدریس کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک سوال لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ بھائی ہر سال اگر حج پہ جا رہے ہیں تو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس کی ایک وضاحت ضروری ہے کہ ایک حج گروپ ہے جو ہمیں لے کر جاتا ہے, اور وہ تعلیم اور تربیت کے مقاصد کے ساتھ اور اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے ان کی اجازت سے ہم یہ کام کرتے ہیں. البتہ اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ کوئی چینلز والوں کا گروپ نہیں ہے. یہ ایک دو حضرات نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دیں, بہت سے ٹی وی چینلز والے بھی کچھ لوگوں کو بھجواتے ہیں, تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ میڈیا کے کسی پروگرام سے ہم کوئی پیسے نہیں لیتے الحمدللہ. یہ جمعے کی خدمت اور سعادت بھی, اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں لیتے الحمدللہ. نکاح پڑھانے کا معاملہ ہو, کہیں کسی یونیورسٹی وغیرہ میں کسی ادارے میں درس دینے کا یا لیکچر دینے کا معاملہ ہو, الحمدللہ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے. اسی طرح یہ جو حج پر ہم جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے, تو بعض لوگوں نے کہا یہ بھی واضح کر دیں کہ آپ جا تو رہے مگر وہ گروپ آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا, کہ انہوں نے آپ کو ایک مہینہ بک کر لیا تو آپ کو پیچھے سے پلٹ کر پیسے بھی دیتے ہوں. الحمدللہ ایسا بھی کوئی سلسلہ اس میں نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس وعدات کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی اصل دلیل ایک حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دن رات میں تشریف لا رہے تھے, آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھیں, تو آپ نے آگے سے صحابی تشریف لا رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ, میرے ساتھ میری زوجہ ہیں. تو صحابی نے اس کی اللہ کے پیغمبر اس کی وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا نہیں بھائی, ارے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, تو میں نے چاہا کہ تمہارے دل میں کوئی خیال نہ آئے تو میں پہلے ہی اس کی وضاحت کر دوں کہ میرے ساتھ میری زوجہ ہے. بات واضح ہو گئی جی. اس طرح ہمیں یہ وضاحت مجبوراً کرنا پڑتی ہے تاکہ کوئی خیال کسی کے دل میں نہ آئے, ورنہ ادھر ادھر سے باتیں خاصی آتی ہیں. تو یہ اسی طرح ایک ساتھی نے کہا کہ یہ چینلز کا معاملہ نہیں ہے اور وہاں سے آپ کوئی پیسے نہیں لیتے, اس کی بھی وضاحت کر دی جائے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.